حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله غير مقنوط من رحمته ولا مخلوب من نعمته ولا مأيوس من مغفرته ولا مستنكف عن عبادته الذي لا تبرح منه رحمة ولا تفقد له نعمة. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. درود پر دیجئے محمد و آل محمد. چونکہ آج مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کی شب ہے، اور اسی مناسبت سے تابوت بھی برآمد ہوگا، چنانچہ ہمارے پاس بعد میں موقع نہیں ہوگا کہ ہم مرحومین پر فاتحہ پڑھ سکیں یا اسی طریقے سے دعائیں کروا سکیں، اس لیے کچھ نام میرے پاس آ گئے ہیں، ان پر شروع میں ہم فاتحہ پڑھ لیتے ہیں. مرحوم یوسف علی عبداللہ اسماعیل، حسن علی عبداللہ اسماعیل، بطول زبیدہ مولو، عارف علی راشد، معصومہ محبوب بنت اسماعیل بادامی، عزیزہ نقوی، بیوہ منظور نقوی، جعفر علی امیر اور ان کے تمام محرومین، یوسف علی مولدینہ جعفر، شیرین بائی بنت راشد علی، فریدہ بائی فاضل، عاشق علی آغا، طاہرہ جعفر علی لاسانی، وزیر علی ابن علی محمد نامدار، امینہ بائی بنت نسو بائی، بہادر علی مہر علی باوا، بطول بنت بہادر علی باوا، معصومہ بنت علی محمد قاسم علی، سلطان علی ابن نور محمد، خیر نصر ابن ولی محمد، رضوان علی ابن نور محمد، شریف بائی بنت ولی محمد، غلام حسین آیان ابن شریف، شیر علی علادین ابن علادین، یوسف علی جیوانی ابن مہر جیوانی، اور شبیر علی ابن ولی محمد کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات، رابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين. شب 21 رمضان مبارک کی تاریخ ایک تو مولا کی شہادت کے حوالے سے مشہور معروف ہے اور سواری کے عالم میں یہ رات گزاری جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شب 19 کی تاریخ جس طریقے سے شب قدر کی تاریخ میں شامل ہے، اسی طریقے سے شب 21 کی تاریخ بھی شب قدر کی راتوں میں شامل ہے. حتیٰ روایت سے اندازہ ہوتا ہے کہ شب 19 میں وہ امکانات موجود نہیں ہیں شب قدر ہونے کے جتنے امکانات شب 21 کے اندر موجود ہیں. فرزند رسول صادق امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک شخص آتا سوال کرتا، مولا آپ تو جانتے ہوں گے کہ شب قدر کون سی رات میں؟ مولا فرماتے ہیں ہاں یقیناً جانتے ہیں کہ شب قدر انہی دو راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہے، یا تو شب 21 یا شب 23، لیکن ہم ان میں سے کسی کا بھی تعین نہیں کریں گے تاکہ تم دونوں راتوں میں عبادت پروردگار انجام دے سکو. تو تعین نہیں کیا گیا، البتہ شب 21 کے احتمالات شب 19 کے مقابلے میں زیادہ ہیں. اسی طریقے سے وہ اعمال جو شب 19 میں انجام دینا ضروری کیا مستحب ہے، یعنی غسل کرنا، مولا کائنات کے قاتل پر لعنت بھیجنا، استغفار کرنا، دو رکعتی نماز پڑھنا، 100 رکعت نماز پڑھنا، یہ سارے مستحب شب 21 کی رات میں بھی مستحب ہیں. البتہ شیخ صدوق نے ایک اور بات بھی لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں علماء امامیہ کو جمع کیا گیا تھا اور ایک نشست تھی. اس نشست میں ہمارے استاد نے ایک جملہ لکھوایا علماء کے مجمع میں کہ آج کی رات مباحث علمی میں بیٹھنا اور مباحث فقہی کے اندر شرکت فرمانا یہ سب سے افضل عبادت ہے، یہ لکھوایا گیا. چنانچہ اس رات کی اس افضل عبادت کو ہم ضائع نہیں کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آج بھی طرف کے مسئلہ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں. البتہ اس کا تعلق ان ڈائریکٹلی تو آج کی رات سے بن جائے گا، لیکن ڈائریکٹلی اس کا تعلق شب عید الفطر سے بنتا ہے، اور وہ ہے فطرے کا مسئلہ. فطرہ وہ چیز ہے، وہ عبادت ہے جو ویسے تو تمام مومنین پر واجب ہے، لیکن چونکہ کچھ ایسے گھرانے ہیں کہ جن کی سرپرستی کوئی ایک شخص انجام دے رہا ہوتا ہے، لہذا سرپرست پر واجب ہے کہ باقی تمام افراد سے فطرہ نکالے. فطرہ کتنا ہوتا ہے؟ فطرہ 3 کلو آٹے کو کہا جاتا ہے، یا کوئی بھی کھانے پینے کی چیز کو. اور 3 کلو آٹے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر آٹا دینا چاہے تو آٹا بھی دے سکتا ہے، اور اگر اس کے بجائے پیسے دینا چاہے تو پیسے بھی دے سکتا ہے. البتہ جب پیسے دیے جائیں گے تو مشتہد تک یا مشتہد کے وکیل تک پہنچا دیں، اور اس کے بعد وہ آگے کے معاملات خود بخود جانتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے، کس کو دینا ہے، اس کا مستحق کون ہے. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو واجب وجوہات کے اندر آ جاتی ہیں، جیسے خمس واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، صدقات جو واجب ہیں جو بینک پروفٹ کے طور پر نکالے جاتے ہیں وہ واجب ہیں. ہر ایک کے مستحقین کی چند شرائط ہوتی ہیں، لیکن تقریباً جب بھی مستحق کا لفظ استعمال ہو اور واجب وجوہات ہوں، وہاں پر مستحقین کی تقریباً وہی شرائط ہیں جو کسی اور مقام پر ہوتی ہے، یعنی خمس کے مسئلے کے اندر مثال کے طور پر ہوتی ہے. خمس میں البتہ سید ہونا ضروری ہوتا ہے، سہم سادہ جب دیا جا رہا ہے، لیکن یہاں فطرے کے اندر سید ہونا ضروری نہیں. اگر غیر سید خمس نکالنا ہے تو غیر سید کو دیا، فطرہ نکالنا ہے تو غیر سید کو دیا جائے گا، اور اگر سید فطرہ نکالنا ہے تو سید کو بھی دے سکتے ہیں اور غیر سید کو بھی دے سکتے ہیں. باقی شرائط کیا ہے؟ وہ ایسا مستحق ہو کہ جو بے نمازی نہ ہو، شرابی نہ ہو، کھلم کھلا گناہ نہ کرتا ہو، اور جب اسے فطرے کی رقم یا اس کا آٹا دیا جائے تو اسے حرام کام میں استعمال نہ کرے. یہ فطرے کے مستحقین کی شرائط ہے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ابھی ہم فطرہ نکال سکتے ہیں جبکہ رمضان چل رہا ہے، یا شب عید میں نکالنا چاہیے؟ ویسے تو واجب یہ ہے کہ چاند رات کو انسان فطرہ نکالے، لیکن اگر اس سے پہلے بھی نکالنا چاہتا ہے تو امام خمینی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر وہ نہیں نکال سکتا، جبکہ آیت اللہ سستانی اور آیت اللہ خوئی یہ فرماتے ہیں کہ احتیاط مستحب کی بنا پر وہ نہیں نکال سکتا، یعنی وہ نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے لیکن ثواب ضائع ہو جائے گا. لیکن ایک طریقہ ایسا ہے جس سے تینوں مراجعین راضی ہیں، فرماتے ہیں یہ طریقہ تو درست ہے، اگر ابھی نکالنا چاہے تو اس طریقے کے مطابق نکالا جا سکتا ہے. وہ کیا طریقہ ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ مجتہد کے وکیل تک یا مستحق تک ہم پیسے پہنچا دیں یا آٹا پہنچا دیں، لیکن اسے ہم یہ کہیں کہ ابھی ہم آپ کو بطور امانت دے رہے ہیں، یہ آپ کی ملکیت اس وقت بنے گی جب چاند رات آ جائے. ابھی ہم نے آپ کو بطور قرض دیا ہے، ابھی ہم مالک ہیں، آپ اس وقت مالک بنیں گے کہ جب عید الفطر کی رات آ جائے. تو یہ طریقہ تمام مراجعین کے نزدیک بالکل درست ہے. اور صادق اہل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے روزہ اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتا جب تک فطرہ نہ نکالا جائے، اسی طریقے سے نماز اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتی جب تک محمد اور آل محمد پر درود نہ پڑا جائے۔ اور شیخ صدوق نے بھی اپنے والد گرامی سے اور انہوں نے سلسلہ چلتے چلتے راوی تک پہنچا، راوی نے چھٹے امام سے سنا کہ چھٹے امام یہ فرمایا کرتے تھے کہ گھر میں جتنے لوگ موجود ان کا فطرہ نکالو، حتی غلام موجود ہے ان کا بھی فطرہ نکالو۔ اور پھر فرماتے تھے کہ دیکھو اگر کسی کا بھی فطرہ نکلنا رہ گیا تو مجھے خوف ہے کہ کہیں اسی سال وہ فوت نہ ہو جائے، اس کی موت نہ آ جائے۔ چنانچہ گویا یہ سمجھ لیجئے کہ فطرہ کفارہ ہے انسان کی موت اور انسان کی ملک الموت سے ملاقات کا۔ آج کی گفتگو آخری گفتگو ہے معاش شناسی کے عنوان سے، اور آج جس آیت کو بطور سلام کلام آپ کے سامنے پیش کیا اشار ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے صاحبان ایمان جس طریقے سے تم نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے کہ آتش جہنم سے بچ جاؤ، اسی طریقے سے اپنے اہل و عیال کو بھی تیار کر لو کہ وہ بھی آتش جہنم سے بچ جائیں۔ دیکھیں یہاں پر لفظ استعمال ہو رہا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ، ورنہ قرآن یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اپنے آپ اور اپنے اہل و عیال کو حرام سے بچاؤ۔ دیکھیں وہی قافیہ ہے، وہی انداز ہے، نارا کی جگہ حرامہ کر دیتے تو معنی کے اندر بظاہر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی، اپنے آپ کو حرام سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو حرام سے بچاؤ۔ لیکن نہیں، قرآن مجید جانتا ہے کہ انسان جس چیز سے ڈرتا ہے اسی ڈرنے والی فطرت کو استعمال کیا جائے۔ اگر یہ کہہ دیا کہ اپنے آپ کو حرام سے بچاؤ تو لوگ شاید سے معمولی چیز سمجھیں گے، لیکن جب کہا جائے گا کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ تو خود بخود ہاتھ آگے بڑھے گا اپنے بچوں کو بچانے کے لیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ منظر، کوئی اندھا اگر چل رہا ہے کسی مقام سے اور گرنے والا ہے، خود بخود انسان کا دل چاہتا ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ لیں، تھام لیں۔ بچہ ہے، آگ کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے، خود بخود دل چاہتا ہے کہ اس کو آگ سے قریب جانے سے روک دیں، کیونکہ آگ ایسی چیز ہے، کنواں ایسا چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ جو اس میں گر گیا مر جائے گا، جل جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کے علاوہ یہ کہا جائے کہ حرام سے بچ جاؤ، گانے سے بچ جاؤ، غیبت سے بچ جاؤ، جھوٹ سے بچ جاؤ، تو صحیح ہے، بات سن لیں گے، وہ اتنی تیزی نہیں دکھائیں گے، ایسی حرکت پیدا نہیں ہوگی جیسے آگ سے روکنے کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ اسی فطرت کو قرآن مجید نے استعمال کیا اور کہا کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ کہ وقودھا الناس والحجارہ، جس آگ کا ایندھن انسانوں اور پتھروں کو بنایا جائے گا۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس آگ پر ایسے سخت ملائکہ قائم ہیں جو غصہ کرتے ہیں، اور اگر کوئی باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے واپس جہنم میں پلٹاتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، یا کبھی پروردگار کی معصیت نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، اور وہی کرتے ہیں جو پروردگار چاہتا ہے۔ آج چونکہ مولا کائنات کی رات ہے، لہذا ایک حدیث آپ کے سامنے گزارش کروں۔ جناب ابو ذر غفاری رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے ہیں کہ رسول شاہ فرماتے ہیں عذبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اپنے بچوں کی تربیت کرو، اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ، کس پر؟ علی حب علی ابن ابی طالب، محبت علی ابن ابی طالب پر اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ آج کچھ دیندار گھرانوں کے اندر وہ حضرات کے جو متدین ہیں، فقہی مسائل جانتے ہیں، دینی مسائل جانتے ہیں، شرعی مسائل جانتے ہیں، وہاں پر یہ مسئلہ زیادہ دیکھا گیا کہ وہ تعلیمات اہل بیت سے قریب ہیں لیکن محبت اہل بیت سے دور نظر آتے ہیں۔ بعض دوسرے علاقوں کے اندر، اندرون سندھ کے علاقے میں، حیدرآباد میں، پنجاب میں، وہاں پر لوگ شاید فقہ سے اتنے قریب نہ ہوں، شریعت سے اتنے قریب نہ ہوں، لیکن محبت اہل بیت ان کے دلوں کے اندر بہت زیادہ راج ہے۔ اور ہماری اور آپ کی محبت کا کیا تعلق ہے؟ دشمنان اہل بیت بھی جب سیرت مولا کائنات کو پڑھتے ہیں تو خود بخود محبت کرتے ہیں۔ ہارون رشید نے اپنے زمانے میں بہترین علماء کرام کو اپنے یہاں دعوت دی، 70 کے قریب علماء کرام نے شرکت کی، ان میں امام شافعی بھی شامل تھے، امام ابو یوسف بھی شامل تھے، اور مشہور محرخ واقدی بھی شامل تھا۔ درمیان میں کہا کہ تم میں سے کون ایسا ہے کہ جو فضائل علی پر حدیثیں جانتا ہو, اس کو حفظ و یاد؟ سب سے پہلا سوال امام شافعی سے کیا گیا. اب وہ ویسے گھبرائے ہوئے تھے, ڈرے ہوئے تھے کہ حاکم وقت سوال کر رہا ہے, کہیں غلط جواب دے دیا یا یہ کہہ دیا کہ بہت زیادہ حدیثیں یاد تھی تو سمجھ جائے گا کہ یہ شیعہ ہے, اس کو قتل کر دو. اس لیے کہتے ہیں کہ کچھ حدیثیں مجھے یاد ہیں. کیا, ڈرو نہیں, کھل کے بتاؤ تمہیں کتنی حدیثیں یاد ہیں. امام شافعی کہتے ہیں مجھے 400 سے 500 کے درمیان کچھ حدیثیں یاد ہیں. یعنی دشمن اہل بیت کو بھی, جو شیعہ نے حیدر کرار میں شامل نہیں ہے, اس کو بھی 400 سے 500 حدیثیں یاد ہیں. ہمیں اور آپ کو کتنی حدیثیں یاد ہیں فضائل اہل بیت کا؟ پھر کسی اور سے سوال کیا, تمہیں کتنی حدیثیں یاد ہیں؟ کیا, مجھے 1000 حدیثیں یاد ہیں. پھر امام ابو یوسف سے سوال کیا, جو ابو حنیفہ کے شاگرد تھے, بہت مشہور شاگرد, جنہوں نے مذہب فقہ کو آگے کیا, فقہ حنفیہ کو آگے کیا, ان سے سوال کیا کہ آپ کو کتنی حدیثیں یاد ہیں؟ کیا, مجھے 15000 تو وہ حدیثیں یاد ہیں جو مستند ہیں, اور 15000 وہ حدیثیں یاد ہیں جو مرسلہ ہیں. مرسلہ کا مطلب یہ ہے کہ جن کے راوی یاد رہی ہیں, اتنا پتا ہے کہ کتاب میں آیا کہ رسول نے فرمایا. یعنی مجھے 30000 حدیثیں فضائل علی پر یاد ہیں. پھر مشہور مورخ واقعی سے سوال کیا کہ تمہیں کتنی حدیثیں یاد ہیں؟ کیا, مجھے بھی اتنی حدیثیں یاد ہیں جتنی حدیثیں ابو یوسف کو یاد ہیں. پھر ہارون رشید کہتا ہے کہ تمہیں جتنی بھی حدیثیں یاد ہیں, یہ تمہاری سنی ہوئی باتیں ہیں فضائل علی کے بارے میں, لیکن ایک فضیلت علی سے میں وہ واقف ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. اب حیرانی سے علماء دیکھ رہے ہیں کہ کون سی فضیلتیں بیان کرتے ہیں. قلعہ خیبر کو بیان کرتے ہیں, خانہ کعبہ کے شگاف کو بیان کرتے ہیں, کسی علم کو, ذوالفقار کو, کس کو بیان کر کے انہوں نے دیکھی ہے وہ فضیلت. کہتے ہیں کہ شام میں دمشق کے اندر اب یہ بھی خطیب پیدا ہوا تھا, وہ جب ممبر پر جایا کرتا تھا تو مولا کے خلاف باتیں بیان کرتا تھا, حتی غالب گلوچ نعوذ باللہ دیتا تھا. اور حاکم شام نے, حاکم دمشق نے مجھے خط لکھا کہ ہمارے ایسا خطیب ہے جو اتنے غصاکی کرتا ہے مولا کی شان میں, اس کے ساتھ کیا کروں, کون سی سزا دوں. اب دیکھیں وہی شام جہاں پہ پہلے پورا پروپیگنڈا تیار کیا مولا علی کے خلاف کہ وہ بے نمازی ہیں, ان کا روزے سے تعلق نہیں, شریعت سے تعلق نہیں, رسول سے تعلق نہیں, کسی چیز سے تعلق نہیں. حتیٰ جنگ صفین کے میدان میں ایک شخص, ایک نوجوان آگے بڑھا تھا, مولا کے خلاف گفتگو کرنے لگا تھا. وہاں پر ہاشم مرقال موجود تھے. انہوں نے اس نوجوان سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے علی کون ہے؟ کہا مجھے معلوم ہے, علی بے نمازی ہے, اس لیے میں ان کے خلاف عروج کر رہا ہوں. ہاشم مرقال نے اس کو ٹھنڈے دماغ سے سمجھایا, علی کون ہے تم جانتے ہو؟ وہ علی نماز پڑھتے ہو, تیر پیروں سے نکل جاؤں, یہ خبر نہیں ہوتی ان کی نمازیں ایسی ہیں. جب پتا چلنا شروع ہوا تو پھر وہ محب اہل بیت میں شامل ہوا اور مولا کے لشکر کے سپاہی بن گیا. تو وہی شام جہاں پر کئی سالوں تک بغض اہل بیت سکھایا گیا, اسی شام کے اندر ہارون رشید کے سامنے حاکم خط لکھتا ہے کہ غصاگی کرنے والا خطیب پیدا ہوا ہے, بتاؤ اس کو ہم کیا سزا دیں. سمجھ لیجیے کہ آج کی بالکل کیفیت ہے طالبان والی. پہلے یہی طالبان تیار کیے گئے مجاہدین بنا کر, اور پھر یہی طالبان دہشت گرد بن گئے. شریعت کس طریقے سے تبدیل ہوتی ہے, ان کا اسلام کیسے تبدیل ہوتا ہے, کوئی خبر نہیں ہوتی. مسلمان وہ بھی مسلمان تھے, آج کے مسلمان بھی مسلمان تھے. تو ہارون رشید کو خط لکھا. ہارون رشید نے کہا کہ میں نے اس کے جواب میں یہ لکھا تھا اس حاکم سے کہ اس خطیب کو میرے یہاں بھیج دو. وہ خطیب یہاں پر آ گیا, گرفتار کر کے لایا گیا. اس سے سوال کیا کہ تم کیوں مولا کی شان میں گستاخی کرتے ہو؟ خطیب کہتا ہے کہ کیونکہ علی نے میرے آبا و اجداد کو قتل کیا تھا, اس لیے میں ان کے بارے میں یہ باتیں بیان کرتا ہوں. کہا انہوں نے جو قتل کیا تھا وہ تو رسول اللہ کے کہنے پر کیا تھا, اس میں ان کا تو کوئی قصور نہیں تھا. کہنے لیکن پھر بھی ہمارا دشمن علی ہے. کہا اسے زندان میں ڈال دیا. زندان میں ڈال دیا گیا. کہا جب زندان میں ڈالا, اسی رات مجھے خواب میں رسول اللہ نظر آئے, اور رسول اللہ کے ساتھ جناب جبرائیل بھی موجود تھے, اور ان دونوں کے پیچھے علی مرتضیٰ بھی تھے, فاطمہ زہرا بھی تھی, حسن مشتبہ بھی تھے, اور سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے. اور میں نے دیکھا کہ رسول اللہ نے آواز بلند کی کہ جتنے شیعہ ہیں وہ آ کر جناب جبرائیل کے پاس جمع ہوں. جناب جبرائیل انہیں جام کوثر پلا رہے ہیں. شیعہ آنے لگے. تقریباً 5000 شیعوں میں سے میں خود جانتا ہوں کہ 40 شیعہ آگے بڑھے, اور انہوں نے جناب جبرائیل کے ہاتھوں سے پانی پیا. ابھی پانی پی رہے تھے کہ مولا کائنات آگے بڑھتے ہیں, رسول اللہ سے سوال کرتے ہیں, یا رسول اللہ وہ جو خطیب ہے وہ کتنی غصہ کرتا ہے, آپ اس کے بارے میں کچھ کیوں نہیں کہتے؟ رسول آواز دیتے ہیں کہ اس خطیب کو بلا لو. وہ خطیب آتا ہے, ابھی ہارون رشید خواب میں دیکھ رہا ہے, خطیب آتا ہے. جب خطیب کو لایا گیا کہ تجھے شرم نہیں آتی, تو میرے وسیع جانشین کے بارے میں غصاخی کرتا ہے, پروردگار تیرا چہرہ مست کر دے, تیرا پورا جسم مست کر دے. بس یہاں رسول کے جملے ختم ہوئے, میں نے دیکھا کہ وہ خطیب آہستہ آہستہ کتے کی شکل میں بن گیا, اور یہ خوف ایسا طاری ہوا مجھ پر کہ میری آنکھیں کھل گئی, پسینے سے شرابور. میں نے جلدی سے اپنے کسی نوکر کو کہا کہ جاؤ خطیب کو بلا کر لے کر آؤ, میں اسے کچھ سکھانا چاہتا ہوں, بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے. نوکر جاتا ہے اسی زندان کی طرف, واپس آتا ہے اور آ کر ہارون رشید کو کہتا ہے کہ وہاں پر کوئی انسان موجود نہیں ہے, وہاں پر ایک کتا موجود تھا, کیا اسی کتے کو بلا کر لے آؤ. جب اس خطیب کو لایا گیا تو ہارون رشید کہتا ہے میں نے دیکھا اس کا پورا جسم کتے کی شکل میں تھا اور اس کے کان انسانوں کی شکل میں تھے. یہ واقعہ بھی علماء کرام کے سامنے بیان کیا تھا. امام شافعی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو ہمارے سامنے حاضر کرو. ہارون رشید اپنے کسی نوکر کو کہتا ہے کہ اس کتے کو لایا جائے. وہ کتا سامنے آتا ہے, امام شافعی نے دیکھا اور کہا کہ واقعا یہ وہی شخص ہے کہ جس پر عذاب پروردگار نازل ہوا ہے, یہ مست شدہ انسان ہے, اور اگر یہ مست شدہ انسان ہوگا اس پر تین دن کے اندر اندر عذاب نازل ہوگا, لہٰذا اسے دور پھینک دو, اسے دور بھگاؤ. ابھی اسے دور بھیج رہے ہوتے ہیں, زندہ کے اندر بھیج رہے ہوتے ہیں کہ پروردگار کی طرف سے آسمان سے بجلی گرتی ہے اور وہ کتا بھی جل جاتا ہے اور زندان بھی ٹوٹ پھوٹ کر شکار ہو جاتا ہے. درود پڑھ دیجئے گا محمد و علیہ وسلم. میرا سوال صرف اتنا ہے, علماء کرام جو زمانے کے تھے محبان اہل بیت نہیں تھے, یا محبان اہل بیت کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ نے حیدر کرار نہیں تھے, شیعہ نہیں تھے, اس کے باوجود کسی کو ہزار حدیثیں یاد ہیں, کسی کو 500 حدیثیں یاد ہیں, کسی کو 30,000 حدیثیں یاد ہیں, کسی کو 15,000 حدیثیں یاد ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے جن کو 40 یا 50 حدیثیں یاد ہوں فضائل علی پر؟ ہوتے تھے کسی زمانے کے اندر, یہ کمپٹیشن رکھے جاتے تھے بچوں میں کہ اگر کوئی عربی میں حدیث یاد کرتا ہے اس کو نمبر زیادہ دیے جا رہے ہیں, اگر کوئی ریفرنس کے ساتھ یاد کرتا ہے اس کو نمبر زیادہ دیے جا رہے ہیں, سنی ریفرنس کے ساتھ یاد کرتا ہے اس کو نمبر زیادہ دیے جا رہے ہیں. کسی زمانے میں کمپٹیشن رکھا جاتے تھے فضائل علی, اس طریقے سے لوگوں میں عام کیا جاتا تھا. آج فقہ مسائل دیندار معاشرے کے اندر رائج ہوئے ہیں اور ہونے چاہیے, تعلیمات اہل بیت انسان کو معلوم ہونی چاہیے, لیکن ایسی تاریخ ہے جب آ جائیں 13 رجب کی تاریخ ہو, 21 رمضان کی تاریخ ہو, ان تاریخوں کے اندر فضائل علی اپنے اولاد کو سکھانا بہت ضروری ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, جب ان کے سامنے کسی شخص کو لایا, بلکہ ایک شخص آیا اور کہتا ہے کہ میرا بھائی ایسا ہے جس کو شیطان نے ورگلا کر شراب نوشی میں مبتلا کر دیا. اب میں اپنے بھائی کا کیا کروں؟ لیکن وہ شراب پیتا ہے, محبت آپ ہی سے کرتا ہے. چھٹے امام شاہ فرماتے ہیں کہ صحیح ہے, بہت برا کام کرتا ہے وہ, اس کام پر اس کی مذمت ہونی چاہیے, لیکن میں کیا تمہیں اس آدمی کے بارے میں بتاؤں جو اس سے بھی زیادہ بدتر ہے؟ کہتے ہیں ہاں فرزند رسول اللہ ضرور بیان کیجئے. مولا شاہ فرماتے ہیں کہ جو دشمن اہل بیت ہے اس کی حالت اس سے بھی زیادہ بدتر ہے, اور اگر قیامت کے میدان میں ساتوں آسمان, ساتوں زمین اور ساتوں سمندر مل کر اس کی شفاعت کرنا چاہے, اس کی شفاعت قبول نہیں. اور اگر کوئی مومن ہو اور اس کا سب سے کمزور ایمان ہو مومنین میں سے, تب بھی اس میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ 200 مومنین کی شفاعت کر سکتا ہے, 200 لوگوں کی شفاعت کر سکتا ہے. ہاں پھر ایک اور جملہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی گنہگار مومنین ہیں, یا تو پروردگار توفیق عطا کرتا ہے کہ موت سے پہلے یہ توبہ کر لیتے ہیں, ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, گناہوں کا ازالہ ہو جاتا ہے, حقوق ادا کر دیتے ہیں, توبہ ہو جاتی ہے, یا پھر پروردگار اگر یہ توبہ نہیں کر پاتے تو اس عذاب قبر کے اندر مبتلا کرتا ہے جس کے بعد ان کے گناہ دھل جاتے ہیں اور پھر یہ صاف اور شفاف ہو کر قیامت میں محشور ہوتے ہیں. تو جو محبت اہل بیت رکھتا ہے وہیں سے پھر آگے کے مراحل شروع ہوتے ہیں. محبت اہل بیت کے بغیر وہ نماز, روزہ, ساری چیزوں کے مراحل بعد میں, یہ فروعات دین میں شامل ہیں اور محبت اہل بیت اصول دین میں شامل ہے. کئی ایسے واقعات ہیں آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں, لیکن آج مجھے مختصر گفتگو اس لیے کرنی ہے کیونکہ مولا کائنات کے تابوت بھی برآمد ہونا ہے, یہاں سے نواخانی بھی ہونی ہے, سینہ زنی بھی ہونی ہے, اور پھر ہمارے پاس وقت نہیں بچے گا دوسرے آج کے اعمال کرنے کے لیے. لہٰذا ایک بات پر اپنی بات کو مختصر کروں گا، بات کو روک دوں گا. رسول اللہ شاہ فرماتے ہیں کہ ویل لاولاد آخر زمان من آبائہم، آخری زمانے کے بچوں پر ویل ہو، افسوس. اصحاب رسول نے سوال کیا کیوں آپ افسوس کر رہے ہیں، کہ ان کے ماں باپ مشرک ہوں گے. کہا نہیں، اس پر کیا افسوس، اگر ماں باپ مشرک ہیں اور اولاد مشرک پیدا ہوتی ہے کوئی افسوس؟ کیا پھر ماں باپ کافر ہوں گے؟ کیا کافر ہونے پر بھی افسوس نہیں ہے؟ پھر فرماتے بل آباؤہم المسلمون، آخری زمانے کے بچے ایسے جن پر افسوس ہے اور ان کے ماں باپ مسلمان ہوں گے. کیوں افسوس ہے؟ فرماتے لا یعلمونہم شیئا من الفرائض، یہ ماں باپ ایسے ہوں گے جنہوں نے خود بہت ساری باتیں سیکھی ہوئی ہیں لیکن اپنے بچوں کو فرائض دینیہ میں سے کچھ نہیں سکھائیں گے. بس اوقات فرائض دینیہ میں سکھانے کے بعد بچے خود اتنے ہوشیار ہو جاتے ہیں، یا وہ جو فقہ جانتے ہیں وہ اتنے ہوشیار ہو جاتے ہیں کہ جس مقام پر نہیں بولنا چاہیے اس مقام پر بھی بولتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے. دیکھیں نیاز طہارت کے اندر اگر میرے سامنے کوئی چیز نجس ہوئی ہے، میں کسی کو نہ بتاؤں، تو اس کے لیے وہ چیز نجس ہے یا پاک ہے؟ اس کے لیے وہ چیز پاک ہے. کیونکہ اگر کسی چیز کے بارے میں نہ پتا ہو کہ پاک ہے نجس ہے، تو ہر چیز پاک ہے جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ وہ نجس ہے. لیکن بعض اوقات جب انسان کو فقہ معلوم ہوتی ہے، شریعت معلوم ہوتی ہے، تو ہر ایک کو بتانا پھرتا ہے یہ چیز نجس ہو گئی ہے، اس سے نجس ہو گئی ہے، اس کو تین مرتبہ دھونا ہے، اس کو دو مرتبہ دھونا ہے. جب تک نہیں بتایا تھا ہر ایک کے لیے پاک تھی، اب بتا دیا نجس ہو گئی، اب بچنا ضروری ہوگا. اور کئی ایسے مقامات آتے ہیں جہاں پر بولنا مستحب بھی ہوتا نہیں ہوتا، جہاں بتانا مناسب بھی نہیں ہوتا، وہاں پر بھی انسان بتا رہا ہوتا. کچھ ایسی حلال و حرام چیزیں اگر نہ بتائیں وہ حلال ہیں، لیکن بتا دیں کہ ان اجزاء سے بنی ہوئی ہے، یہ چیز اس کے اندر شامل ہیں، پھر آرام ہو جائے گی. ورنہ کل شیء لک طاہر کل شیء لک حلال، ہر چیز تمہارے لیے حلال ہے، ہر چیز تمہارے لیے پاک ہے. جو حرام چیزیں ان کی بھی فہرست بنی ہوئی ہے، عین نیاست کیا ہے، جو حرام چیزیں جن کو کھانا جائز نہیں ہے ان کی بھی فہرست بنی ہوئی ہے کہ حرام کو جانور کون سے، اگر یہ ہیں یقین ہے تو حرام ہے، اگر یہ ہیں نجس ہیں تو صحیح ہے نجس ہے، ورنہ ساری چیزیں پاک اور حلال ہیں. ایک عورت مولا کائنات کی خدمت میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ یار مولا کائنات مجھے پاک کر دیجیے. کہ تم نے کیا کیا ہے؟ کہ میں نے زنا کیا ہے، مجھے پاک کر دیجیے. کیا میں پاک کر دوں گا؟ لیکن ابھی میں ذرا سا مصروف ہوں، ایسا کرو کچھ دیر کے بعد آنا. اب آپ نے کسی اور مقام پر مولا کو دیکھا ہوگا کہ کوئی خود چل کر آ رہا ہو مجرم کہ مجھے پاک کر دیجیے، میرا جرم دھو دیجیے، اور مولا کہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد آنا. لیکن نہیں، مولا کائنات جانتے ہیں کہ زناکار پر حد اس وقت جاری ہوتی ہے جب چار گواہ موجود ہوں یا چار مرتبہ خود اپنی زبان سے اقرار کرے. مولا اس کو زنا کی سزا سے بچانا چاہ رہے ہیں، مولا سہولت دینا چاہ رہے ہیں. بہت آسان تھا مولا کے لیے کہہ دینا کہ دیکھو میں زنا کی حد تم پر جاری کر دوں گا، اس وقت جاری کروں گا جب تم چار مرتبہ اقرار کر لو گی. لیکن نہیں، مولا نے مسئلہ بیان نہیں کیا. مولا جو فقہ جاننے والے بتانے والے ہیں انہوں نے بھی مسئلہ بیان نہیں کیا. چلے گئی عورت، تھوڑے دنوں کے بعد دوبارہ آتی ہے، مولا فارغ ہو گئے. کہاں وقت تو ہے میرے پاس، بتاؤ کیا مسئلہ تھا. اب مولا ایسا ظاہر کر رہے ہیں جیسے کوئی بات ہوئی نہیں تھی. عورت آ کر کہتی ہے یار ابن رسول اللہ، کہتی ہے ابن اخی رسول اللہ، یا اخی رسول اللہ، کہ اے رسول اللہ کے بھائی مجھے پاک کر دیجئے، میں نے زنا کیا ہے. کیا صحیح زنا کیا ہوگا؟ لیکن اصل میں محسوس ہی ہوتا ہے کہ تیرے بطن میں ایک بچہ موجود ہے، جب بچہ پیدا ہو جائے پھر آنا، پھر میں تجھے پاک کر دوں گا. عورت دوبارہ چلے آتی ہے، کچھ دنوں کے بعد جب بچہ ہو جاتا ہے دوبارہ آتی ہے، کہتے مولا اب تو مجھے پاک کر دیجیے، اب میرے پیٹ کا جو بچہ تھا وہ بھی بچہ باہر آ گیا ہے، اور اب آپ کے پاس بھی وقت موجود ہے، مجھے پاک کر دیجیے. مولا فرماتے ہیں کہ ابھی بچہ چھوٹا ہے، تم اس کی کفالت کرو، پرورش کرو، جب بڑا ہو جائے گا میں تمہیں پاک کر دوں گا. ذرا دیکھتے جائیے، پہلی مرتبہ آئی پہلا اقرار ہو گیا، دوسری مرتبہ آئی دوسرا اقرار ہو گیا، تیسری مرتبہ آئی تیسرا اقرار ہو گیا، اب تک زنا کی حد جاری نہیں ہوئی ہے. کیونکہ جب تک چار مرتبہ اقرار نہ ہو جائے زنا کی حد جاری نہیں ہو سکتی. اور اگر چوتھی مرتبہ اقرار کر لیا اور پھر مولا نے حد جاری نہیں کی تو پھر مولا گنہگار ہوں گے، اس لیے یہ تو نہیں کر سکتے. لیکن جتنی سہولت دے سکتے تھے اتنی دیتے رہے. وجہ کیا تھی؟ علماء نے وجہ لکھی. وجہ یہ ہے کہ زناکار اگر طلب بھی کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر پشیمان ہے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرتا ہے. اس کا مطلب توبہ کر لی, معافی مانگ لی. اور جب استغفار کر چکا ہے کوئی آدمی تو چاہے اس پر حج جاری نہ ہو, پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس لیے حد اگر جاری نہیں بھی ہوتی ہے تب بھی اس کے گناہ دھل چکے ہیں. اب یہ عورت جب چلتی ہے تو روتے ہوئے جاتی ہے کہ مولا مجھے پاک نہیں کرتے, مولا میرے گناہوں کو نہیں دھوتے. ایک صحابی دیکھ لیتے ہیں, کہتے کیا مسئلہ ہے تم علی کے پاس تو روتے ہوئے آ رہے ہو؟ اپنا مسئلہ بیان کیا. صحابی کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, تمہارے بچے کی پرورش میں کر لیتا ہوں, بچے کی کفالت میں کر لیتا ہوں, آؤ میرے ساتھ چلو. اور ان کے سامنے جا کر پھر اقرار کر لو. اب جب وہ عورت آتی ہے اور ایک مرد کے ساتھ آتی ہے, مولا سمجھ جاتے ہیں. مولا اس مرد کو دیکھ کر, اپنے صحابی کو دیکھ کر کہتے ہیں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے اس کے ساتھ خیر کیا ہے؟ تم یہ سمجھتے ہو تم نے اس کے ساتھ بھلائی کی ہے؟ کہ تمہیں نہیں معلوم کہ مجھے شریعت نہیں, مجھے شریعت آتی ہے, مجھے فقہ معلوم ہے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو؟ یا یہ سمجھتے ہو کہ میں رحم دل نہیں ہوں, تم زیادہ رحم دل ہو, تم نے اس کے بچے کی پرورش کے انتظام کر لیا, میں انتظام نہ کر سکا. تمہیں کیا سمجھ رہے تھے میں نے کیوں اس عورت کو بھیج دیا؟ لیکن جب اس عورت نے آ کر اقرار کر لیا, مولا نے بات سمجھا دی اپنے صحابی کو, لیکن جب عورت نے چوتھی مرتبہ آ کر اقرار کر دیا, اب علی کے ہاتھ بند گئے. اب مولا پر لازم ہو گیا کہ اس پر حد جاری کرے. اور زناکار پر حد جاری کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بند کمرے کے اندر حد جاری نہیں ہوتی, بند کمرے کے اندر سنسار نہیں کیا جاتا, پتھر نہیں مارے جاتے, پورے محلے کو پورے شہر کو جمع کیا جاتا ہے کہ دیکھو زناکار پر حد جاری ہو رہی ہے, تم اس میں شرکت کرو. اعلان ہوا, لوگ جمع ہونا شروع ہوئے, عورت کو سنسار کیا جا رہا ہے, پورے حجاب میں عورت کو سنسار کیا جاتا ہے, اور ایک حد تک زمین کے اندر گاڑا جاتا ہے. عورت کو گاڑا گیا, لوگ جمع ہیں سنسار کرنے کے لیے, اور گویا خوش ہیں کہ آج ہمیں بھی سنباری کرنے کا موقع مل گیا, ایک کھیل کا موقع مل گیا. ابھی سب اپنے اپنے ہاتھوں میں پتھر اٹھائے ہوئے تھے کہ مولا نے ایک اعلان بلند کیا کہ اس عورت پر فقط وہی سنسار کر سکتا ہے کہ جس پر اب تک کوئی حد جاری نہ ہوئی ہو, جس نے اب تک کوئی گناہ انجام نہ دیا ہو. جہاں یہ اعلان ہوا, لوگ ایسے سے دور ہونے لگے, کیونکہ مولا تو جانتے تھے کہ کس نے گناہ کیا ہے, کس پر حد جاری ہوئی ہے, اس لیے لوگ ایسے سے دور ہونے لگے. حتی روایت میں ملا ہے کہ سب کا سب مجمع چلا گیا سوائے امام حسن, امام حسین اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب. مولا بتانا چاہ رہے ہیں, اگر شریعت کسی کو معلوم بھی ہے, فقہ کسی کو معلوم بھی ہے, تو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کتنی باتیں بیان کرنے والی ہیں اور کتنی نہیں. جو امر بالمعروف واجب حد تک ہے وہ انسان بیان کرے, اور جو واجب حد سے زیادہ ہے پھر دیکھتے ہیں سامنے والا کا سیکھ رہا ہے, سمجھ رہا ہے, تو اس کو بیان کیا جائے, لیکن سامنے والے کو مشکل میں نہ ڈالا جائے. بس آج کی رات 21 رمضان المبارک کی تاریخ, اور وہ تاریخ کہ جہاں ایک بیٹی یتیم ہونے جا رہی ہے, جہاں بیٹا یتیم ہونے جا رہا ہے, بلکہ میں کہوں کہ جنت کے جوانوں کے سردار یتیم ہونے جا رہے ہیں آج کل, وہاں میں اور آپ بھی آج کی رات یتیم ہو گئے. جو ہر ایک کی مشکل کشائی کرتے تھے آج دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں, جو غریبوں کی غریب پروری کیا کرتے تھے, مدد کیا کرتے تھے, آج کی رات وہ دنیا سے جا رہے ہیں. آج کی رات آتی ہے, مولا کی آنکھ کھلتی ہے, ایک جملہ اشارہ فرماتے ہیں, انا للہ وانا الیہ راجعون. ابھی تابوت برآمد ہوگا, تابوت کو کاندھا دیجیے گا, لیکن یہ سوچ کر کاندھا دیجیے گا کہ اس کا لاشا ہے کہ جس کا سر زخمی تھا, اس کا لاشا ہے کہ جس کے سر پر زہر آلود تلوار چلائی گئی تھی, اس کا لاشا ہے کہ جس کو ہم نے ہر مشکل میں پکارا, یا علی مدد کہہ کر پکارا ہے, اس کا لاشا ہے جس کو ہم نے ہر مشکل کے اندر پکارا ہے, یا مشکل کشا کہہ کر پکارا ہے. اس کے تابوت کو آج کاندھا دینا. مولا کی آنکھ کھلتی ہے, مولا نے 12 بیٹوں اور 16 بیٹیوں کو سوگوار چھوڑا تھا. مولا وصیت کرنا شروع کرتے ہیں, وصیت کے کچھ جملے نہج البلاغہ کے اندر میں موجود ہیں, البتہ آخری جملے میں آپ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. مولا وصیت کرتے کرتے یہاں تک پہنچتے ہیں کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں, لیکن میرے بعد حسن امام ہوں گے, اور اب ایک ایک کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ پر دیتے جاتے ہیں اور بیعت کرواتے جاتے ہیں. دیکھو بیٹی تمہارا امام یہ حسن ہے, دیکھو بیٹا تمہارا امام یہ حسن ہے, ایک ایک سے کہتے جاتے ہیں کہ آپ حسن کو امام مانو.
اور جب ہوتے ہوتے عباس تک بات آئی تو عباس کو اپنے قریب بلایا اور ایک طرف سے آواز دی حسین ذرا قریب آنا, عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ سے لے لیا. یہ منظر ماں ام البنین نے بھی دیکھ لیا اور ام البنین زارو قطار رونے لگی. قریب آ کر کہتی ہے مولا میرے بیٹے سے غصہ کی ہو گئی کہ میرا بیٹا اس قابل نہیں کہ اس کا امام حسن بن سکے. آقا علی فرماتے ہیں ام البنین تم کوفہ دیکھ رہی ہو لیکن میری نگاہ کربلا کی طرف ہے. میں جانتا ہوں کہ کربلا کے میدان میں حسن موجود نہیں ہوں گے, دوسرے انصار دوسرے بھائی موجود نہیں ہوں گے, ہاں عباس دلاور موجود ہوں گے اور یہی عباس وہ ہوں گے جن کا سہارا ہر ایک جو ہر ایک کا سہارا بنیں گے. حسین کو اگر سہارا ہوگا تو عباس کا سہارا ہوگا, زینب کو اگر سہارا ہوگا تو عباس کا سہارا ہوگا, ہر ایک کا سہارا عباس بنیں گے. اس لیے عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھوں میں لے لیا اور یہ کہنے کے بعد ایک آخری جملہ کہا, قبلہ رخ ہوئے اور کہتے اشہد اللہ لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, اور یہ کہنے کے بعد اپنی آنکھوں کو بند کر دیا. زینب ام کلثوم نے بیان کرنا شروع کیا, ماتم برپا ہونا شروع ہوا, قہرام مچنا شروع ہوا اور اب بیٹیوں نے جنازہ تیار کیا, غسل دیا گیا, کفن دیا گیا. میں جملہ کروں آقا علی آپ کا جنازہ جب اٹھا بیٹوں نے غسل بھی دے دیا, بیٹوں نے کفن بھی پہنا دیا, حالانکہ آپ کے سر پر بھی ضربت لگی تھی لیکن کربلا کے میدان میں جس بیٹے پر ضربت لگی وہ ایسا مظلوم بیٹا تھا غسل و کفن کے بغیر جلتی ریتی پر پڑا رہا. مولا کا جنازہ شان سے تیار ہوا اور جنازہ اٹھتا ہے, کتنے لوگوں نے شرکت کی, چند گنے چنے لوگوں نے شرکت کی. نماز جنازہ ہوتی ہے اور مولا کو دفنایا جاتا ہے. مولا دفنانے کے بعد جب بچے واپس آتے ہیں کہیں سے کسی غریب کی آواز بلند ہوتی ہے, کسی رونے کی آواز بلند ہوتی ہے, یہ حسن حسین جو غریب پرور بھی ہے غریب نواز بھی ہے اس فقیر کے پاس جاتے ہیں, دیکھتے کہ حالت بڑی عجیب ہے, اندھا ہے, بیمار ہے, ضعیف ہے اور آواز بلند کر رہا ہے ہائے مجھے آ کر کوئی بچا لے. آقا حسن قریب آتے ہیں, کہتے تجھے پریشانی کیا ہے, بس اس کا جملہ سن لیجیے, کہتا ہے 3 دن ہو گئے ایک غریب پرور آیا کرتا تھا مجھ سے راز و نیاز کی باتیں کیا کرتا تھا, دل جوئی کیا کرتا تھا, لیکن اب تک وہ میرے پاس نہیں آیا, نہیں معلوم میری کون سی بات بری لگ گئی, میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں, میں اس سے غصہ کی چکی اس کی معافی طلب کرنا چاہتا ہوں. اب یہ جملے کہہ رہا تھے کہ امام حسن سوال کرتے ہیں ذرا اتنا بتانا اس کا نام کیا ہے, کہا مجھے نہیں معلوم اس کا نام کیا ہے, کیونکہ جب بھی میں نے نام معلوم کرنے کی کوشش کی اس کا جواب یہ ہوتا تھا تجھے نام سے کیا غرض, بس میں تیرے پاس آتا ہوں بیٹھ کر باتیں کرتا ہوں. کہا اچھا یہ بتا تو نے اس کی شکل و صورت دیکھی ہوگی, اس کی شکل بتا میں اس پہچان جاؤں گا. کہا میں تو اندھا ہوں میں تو نہیں جانتا کہ اس کی شکل و صورت کیسی تھی. کہا پھر ہم اس کو پہچانے تو کیسے پہچانے. کہا مجھے اتنا معلوم ہے جب وہ میرے پاس بیٹھا کرتا تھا تو ایک تسبیح پڑھتا تھا, وہ کہتا تھا مسکین انجالس مسکینن و غریب انجالس غریبن, ایک مسکین دوسرے مسکین کے پاس بیٹھا ہے, غریب دوسرے غریب کے پاس بیٹھا ہے. بس یہ جملے سننا تھے آقا حسین کی زبان سے چیخ نکلی اور فرماتے یا شیخ ہوا ابونا علی ابن ابو طالب و وصی محمد المصطفیٰ, اے شیخ وہ ہمارے بابا علی مرتضیٰ تھے وصی مصطفیٰ تھے. بس یہ سننا تھے بوڑھا دھاڑے مار مار کے رونے لگا اور یہ روتے روتے کہتا ہے تمہارے بابا کہاں گئے, کہاں میرے بابا کا بھی دفنا کر آیا ہوں. یہ سننے کے بعد بوڑھا کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ تمہارے بابا کی قبر کی زیارت کر لوں. بوڑھا چلا قبر کی زیارت کرنے کے لیے پہنچا, یہ پہلا زائر تھا جو مولا علی کی قبر کی زیارت کرتا ہے, یہ ایک زائر ہے جو مولا کی قبر کی زیارت کرتا ہے, ایک کربلا کا زائر تھا جو آقا حسین کی زیارت کرنے کے لیے چلا تھا. لیکن کتنا فرق ہے, مولا کی زیارت کرنے جو چلا تو قبر کی زیارت کر لیتا ہے کیونکہ مولا کو دفنایا جا چکا تھا, لیکن جابر جب آقا حسین کی زیارت کرنے کے جاتے ہیں تو لاشا بے گور کفن پڑا ہے, نہ جسم پر سر موجود ہے نہ جسم پر لباس موجود ہے, کہیں کٹے بازو موجود ہے کہیں پامال لاشا موجود ہے. آئیے تابوت علی کو ذرا ہاتھ دیجیے, آئیے یہ تابوت علی کو کاندا دیجئے اور یہ سوچ کر دیجئے کہ آج ہم یتیم ہو گئے, آج پالنے والے کا انتقال ہو گیا, آج پالنے والے کی میت ہوگی. جیسے باپ کو ہاتھ کاندھے کے دیا جاتا ہے اسی طریقے سے مولا علی کے تابوت کو کاندھے.